پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل بھی پاکستان سے ہمیں ٹیلی فون لائنیں ملنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی, اور آج بھی بقول ہماری پروڈیوسر کے جو یہ بتا رہی ہیں کہ تقریباً وہی دشواری اور پرابلم ہو رہی ہے کہ وہاں کی لائنیں نہیں مل رہی ہیں. ہم گفتگو کریں گے ہمارے جو آج کے موضوعات ہیں, سب سے پہلے تو ہم گفتگو کرنا چاہتے تھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوآرڈینیشن کے لیے جو میکینزم ترتیب دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں, جس کے بعد پھر بات تو کرنا چاہتے تھے ہم پارا چنار میں دہشت گرد حملے اور اس میں درجنوں جانوں کے ضائع ہونے کے بعد آرمی چیف کے دورے کے بعد کیا صورتحال ہے. پاکستان کی فورن پالیسی کو کل ریویو کیا گیا ہے, اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے تھے. پھر حزب المجاہدین کے لیڈر جو کہ پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں, پاکستانی کشمیر سے آپریٹ کرتے ہیں, صلاح الدین, ان کو ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے ایک دہشت گرد, اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خبریں یہ ہیں کہ عراق میں موصل کو تقریباً خالی کرا لیا گیا ہے آئی ایس کے کنٹرول سے, اور ادھر رقہ میں بھی دباؤ بہت زیادہ ہے اور حملہ آور فوجوں نے فرار کے تمام راستے آئی ایس کے دہشت گردوں کے لیے بند کر دیے ہیں. اس پر ہم ماہرین کی رائے لیں گے کہ اس کے نتیجے میں کیا لگتی ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ تو ڈاکٹر مزمل ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, جن کا تعلق پشاور یونیورسٹی سے ہے, ریسرچ اسکالر ہیں, خطے کی حالات پر نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ پارا چنار کا جو واقعہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد دو کل آرمی چیف گئی, یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟
سر, یہ تقریباً کچھ عرصے سے یہ علاقہ تو پوری دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. تو تقریباً اس طرح یہ 2007 میں تقریباً یہ 5 دھماکہ ہیں جس بلاسٹ, اس میں کیجولٹیز کی تعداد تقریباً 300 کے قریب ڈیتھس ہوئی ہیں اور 700 کے قریب کیجولٹیز ہیں. اینڈ موسٹلی اس میں انکلوڈیڈ ہے جو لائف لانگ ڈسیبلڈ ہے. تو یہ اس بار اس طرح ہوا کہ پچھلی دفعہ جس طرح لوگ دھرنے دیتے یا احتجاج کرتے تو پھر لوکل کمیٹیز, لوکل سول ایڈمنسٹریشن ان سے مل کے کوئی جرگا یا کوئی اس قسم کے مذاکرات ہونے کے بعد گورنمنٹ وعدے کر دیتے کہ یہ آئندہ یہ علاقوں میں اس طرح کے واقعات نہیں پیش آئیں گے. لیکن اس دفعہ نوعیت کچھ اس کے برعکس تھی, کیونکہ زیادہ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور یہ بہت ہی المناک واقعہ ہوا, کیونکہ دو بلاسٹ کنزیکٹیولی ہوئے تھے اس میں, تو اس میں وکٹمز کی تعداد بھی زیادہ تھی. تو اس دفعہ نوجوان جو یوتھ ہیں یہاں کے لوگوں کا, انہوں نے بیٹھ کے دھرنا دیا. تو اس پہ ان کے جو مطالبات پیش کیے تو اس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ یہاں پہ جو چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان ہے باجوہ صاحب, وہ خود آ کے یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ نیگوسیشن کرے تاکہ یہ لوگ ان کو پروف دیں, مختلف چیزیں دکھائیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ڈفرینٹ سارٹ آف ٹیررزم انکلوڈنگ ایتھنک ٹیررزم, اسٹیٹ ٹیررزم. تو اس وقت بنا پہ وہ آ گئے تھے چیف صاحب, تو ان کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہوئے. تو آرمی چیف نے تقریباً تمام جو ان کے مطالبات تھے, جو دھرنا کمیٹی نے ایک کور کمیٹی اپوائنٹ کی تھی, تو اس کے سارے مذاکرات کامیاب ہوئے اور جو ڈیمانڈ تھے وہ تقریباً سارے آرمی چیف صاحب نے منظور کرا لی ہیں. جی
ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے عقیل یوسف زئی صاحب نے, جو ٹیررزم کے ایکسپرٹ بھی ہیں, افغانستان کی امور کے ماہر ہیں. عقیل صاحب, ویلکم ٹو دا شو. میں چاہتا ہوں کہ ایک رپورٹ ہے ہماری چھوٹی سی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک ایسا میکینزم سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں کے درمیان کوآرڈینیشن رہے, بار بار حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن حالات بگڑتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھی ناصر محمود کی چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سن لیتے ہیں, جس کے بعد پھر آپ لوگوں سے کمنٹ لیتے ہیں.
وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کا لائحہ عمل مرتب کرنے کے بارے میں مشاورتی عمل جاری ہے. سرکاری ذرائع ابلاغ نے مشیر خارجہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم نواز شریف آئندہ بدھ کو تاجکستان کے دورے پر روانہ ہوں گے, جہاں وہ پاکستان, افغانستان اور تاجکستان کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. ان کے بقول گزشتہ ماہ آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر افغان صدر اشرف غنی اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئی ہے. ایک روز قبل ہی وزیر اعظم, جن کے پاس وزارت خارجہ کا قلم دان بھی ہے, نے اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے دورے کے موقع پر عہدیداروں کو ہدایت کی تھی کہ افغانستان اور خطے میں امن و استحکام کے لیے لائحہ عمل وضع کیا جائے.
عقیل یوسف صاحب, آپ نے یہ رپورٹ سنی اور آپ سے پہلے آپ کا نمبر نہیں ملا تھا, تو ہم ڈاکٹر مزمل صاحب سے پارا چنار کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ اب بھی لائن پر ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کوآرڈینیشن کے لیے میکینزم سیٹ اپ کیا جا رہا ہے, آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟
بہت شکریہ جاپی صاحب. بات تو یہ ہے کہ یہ تقریباً جو موجودہ دونوں حکومتیں ہیں, اشرف غنی صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی, ان کی چار سال پہلے جب یہ حکومتیں اقتدار میں آئی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ بیک وقت آئی تھی ایک ہی وقت میں, تو اس وقت بھی دونوں نے کوشش کی تھی کہ ایک ایسی میکانزم کو تشکیل دیا جائے جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر اور جو باقی اقدامات ہیں ان کی بنیاد پر, نہ صرف یہ کہ ریجن میں امن لانے کی کوشش کی جائے, بلکہ جو دونوں ممالک کے درمیان مسلسل کئی دہائیوں سے, خاص کر 9/11 کے بعد جو تلخیاں ہیں, ان کو ختم کرنے کا راستہ بھی ہموار ہو, مگر بدقسمتی سے امن اس جانب اس لیے پیش رفت نہ ہو سکی کہ دونوں جانب جو انٹرنیشنل جہادیست یا جو ریجنل جہادیست, انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جب بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں یا کوئی ایسی پالیسی
سبوٹاج کر دیتے ہیں,
دونوں ممالک کے درمیان دوریاں بڑھ جاتی ہیں. اب چونکہ دونوں ممالک یا دونوں حکمرانوں کے پاس صرف ایک سال کا یا شاید اس سے کم کا عرصہ رہ گیا ہے, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ریجنل لیول پر بہت زیادہ انوائرمنٹ ہو گئی ہے پراکسیز کی, اس کے علاوہ داعش کی شکل میں یا طالبان کی ری گروپنگ کی شکل میں یا القاعدہ کی دوبارہ آنے کی شکل میں بہت سے چیلنجز اور خطرات بھی سامنے آئے ہیں, اور پاکستان اور افغانستان کے عوام تنگ بھی آ چکے ہیں, انٹرنیشنل فورسز کا دباؤ بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ ان کے پاس آخری موقع ہے کہ ایک بار پھر اس سلسلے کو وہاں سے جوڑا جائے جہاں سے اس کو توڑا گیا تھا.
اچھا, اس میں جو ریسنٹلی روس نے اور چین نے بھی دلچسپی لی ہے, وہ جو فیکٹر ہے, آپ کے خیال میں وہ کس طرح افیکٹ کرے گا سچویشن کو؟
بالکل, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند دن پہلے چین کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے, اور ان کے آنے کا واحد مقصد یہی تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں یا جو دوریاں ہیں ان کو دور کیا جائے. اسی جس اجلاس کی یا کانفرنس کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پر پہلی بار وزیراعظم صاحب گئے ہیں وزارت خارجہ میں, وہاں پر کئی گھنٹوں تک وہ بیٹھے رہے, ان کو مختلف ایشوز پر بریفنگ دی جاتی رہی, تو یہ اسی دورے کا نتیجہ ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ 5 تاریخ کو, 5 جولائی کو تاجکستان میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں 4 ممالک شریک ہوں گے, اور اس میں توقع کی جا رہی ہے انٹرنیشنل جو ڈپلومیٹک سرکلز ہے ان کی جانب سے بھی اس طرح کی اشارے یا اطلاعات مل رہی ہے کہ اس میں اشرف غنی صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک ملاقات بھی ہوگی. تو میرے خیال میں چونکہ ریجنل میں تھریٹس کا لیول بہت بڑھ گیا ہے اور انٹرنیشنلی بھی ایک پریشر ہے دونوں ممالک پر, دونوں حکمرانوں پر, تو میرے خیال میں یہ اب اس نہج پر جا کر بھی یا اس لیول پر جا کر چین اور روس کا جو رول ہے وہ بھی اہم ہے. مگر جعفری صاحب, سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ اب بھی یہ ہے کہ اس تمام گیم کا یا اس تمام جنگ کا یا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ایشو ہے, اس کا بنیادی کردار وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے. امریکہ کو ہم کسی بھی صورت میں مائنس نہیں کر سکتے. امریکہ نے $1 بلین یہاں پر خرچ کیے ہیں, امریکہ نے اپنی فوجیوں کی قربانیاں دی ہیں. امریکہ نے پراکسی وارز کے باوجود پاکستان اور افغانستان کی اسٹیبلٹی میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے. اگر جا کر ایک جگہ پر جا کر امریکہ کو یہ تاثر ملے گا کہ چین اور روس اس تمام مسئلے کی آڑ میں اپنی سکورنگ سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں معاملہ پھر آگے نہیں بڑھے گا بلکہ اس سے مزید پیچیدگی پیدا ہوگی. اس لیے پاکستان کو, خاص کر پاکستان کو چاہیے کہ وہ امریکہ پر اپنی پوزیشن واضح کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کی حکومت ہے ان کے ساتھ اپنے طور پر بھی اگر یہ رابطے تیز کرے اور بحال کرے, جس کے بارے میں کل میٹنگ کے بعد اشارہ ملا بھی ہے, تو میرے خیال میں اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے.
اچھا عقیل صاحب, ہم بھی گفتگو کر رہے تھے پارا چنار کے حوالے سے, اس لیے پارا چنار کی جو سرحدیں ظاہر ہے کہ افغانستان سے ملتی ہے, اور کل آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر بھی باڑھ لگائی جائے گی یا اس کو بند کیا جائے گا, تو کیا پارا چنار صرف افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں کی زد میں رہتا ہے, یا یہ کہ اندرونی طور پر بھی وہاں پر دہشت گردی کے عوامل پائے جاتے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب, یہ بہت بڑا ایشو ہے اور بہت عام سوال ہے. میرے خیال میں یہاں پر دو غلط قسم کی رائے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاڑا چنار مسلسل دہشت گردوں کے نشانہ پر رہا ہے. میں کرم ایجنسی کی اوور آل کرم ایجنسی کی بات کر رہا ہوں
جی.
مگر بعض ہمارے تجزیہ کار یا سیاستدان کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کلم کل اور واضح دہشت گردی کو جو کہ پاڑا چنار میں ہوئی ہے اس کو شیعہ سنی کا رنگ دیا جائے. ایک تو یہ جو کانسیپٹ ہے یا یہ جو ایک تاثر ہے, میں اس کو بالکل تاریخی حوالوں سے بالکل رد کرتا ہوں. پاڑا چنار یا کرم ایجنسی میں شیعہ سنی کو لڑانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, مگر وہ اس میں فریق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی پاٹا میں سچویشن خراب ہوئی ہے تو 2007 کے بعد پاڑا چنار میں تقریباً 60 کرم ایجنسی کی میں بات کروں تقریباً 60 حملے ہوئے ہیں, جس میں 19 یا 21 خودکش حملے بھی شامل ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاڑا چنار یا کرم ایجنسی کے لوگوں نے, جہاں پر لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, جہاں پر لوگ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہیں, جہاں پر سیاسی شعور پاٹا کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں, ڈیٹیل بتانے کا وقت نہیں ہے, وہاں پر اس لیے ان لوگوں کو بار بار مختلف الخیال یا مختلف النام جو تنظیمیں ہیں, جو ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں, انہوں نے نشانہ بنایا ہے کہ وہاں کے عوام نے کبھی بھی کسی بھی ٹیررسٹ تنظیم کو طالبان یا مجاہدین یا کسی بھی نام پر, اب داعش بھی ایک فیکٹر ہے, کسی کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ وہاں پر اپنے ٹھکانے بنائے یا وہاں پر ان کو سرپرست یا معاونت حاصل ہو. تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ سال روا کے دوران صرف پاڑ چنار کو جعفری صاحب آپریشن ضرب عزب اور عبد الفساد اور تمام تر کارروائیوں کے باوجود صرف پاڑ چنار سٹی کو 4 بار خودکش حملوں کا نشانہ بنایا گیا, جس میں تقریباً 300 سے زائد لوگ شہید ہو گئے. جہاں تک حکومت کی کارکردگی کا تعلق ہے یا پالیسی کا, میرا نہیں خیال کہ صرف بارڈر کا ایشو ہے پاٹا میں اور پاکستان کے اندر اور خیبر پختونخوا میں. نہ صرف یہ کہ طالبان وغیرہ کی قیادت موجود ہے, بلکہ داعش کے لیے ریکروٹنگ بھی ہوتی رہی ہے, حکومت پاکستان کو اس کا پتہ ہے. مگر اگر حکومت پاکستان کا رویہ یہ ہو کہ آپ کا وزیر داخلہ یہ کہے کہ ہم نے صوبائی حکومت کو ریڈ الرٹ جاری کیا تھا کہ پاڑا چنار میں کچھ ہونے والا ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ وزیر داخلہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پاڑا چنار پاٹا کا حصہ ہے, نٹ پارٹ آف خیبر پختونخوا. تو اگر ان کی کارکردگی یا ان کی دلچسپ کے یہ عالم ہو, تو میرے خیال میں نہیں لگ رہا کہ پاڑا چنار یا پاٹا کے حالات میں کوئی سدھار آ جائے گا.
ڈاکٹر مزمل, آپ اس تجزیے سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟
جی دیکھیے, عقیل زمان صاحب کی باتیں ایک حد تک تو درست ہے. ملک دیکھیں, آپ پوری پاکستان کی سچویشن لیں تو پاڑا چنار بارڈر جو انہوں نے ذکر کیا, تو یہ بارڈر جو ہے یہ انتہائی پورس بارڈر ہے, اور یہاں پہ جو اس کی پاڑا چنار کی فائنینشیل اور جو لوگوں کی اسٹیٹس ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہاں پہ ایک چیز دیکھنا چاہیے کہ پاڑا چنار جیو اسٹریٹجک امپورٹینس اور جیو پولیٹیکل امپورٹینس بہت رکھتا ہے, نہ صرف
ڈاکٹر صاحب. یہی بات عقیل یوسف زئی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ شیعہ سنی کا نہیں ہے بلکہ یہ شاخسانہ ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو پناہ نہیں دی اور ان کی سرپرستی نہیں کی.
جی دیکھیں, بالکل یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے ہر لحاظ سے, لیکن یہاں پہ سچویشن کچھ اس طرح ہے کہ اگر میں ان کو دو طرح کی وہ پوائنٹ جس طرح اکیل صاحب نے واضح کیے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک جو چیز جو پہلے سے جو ہسٹوریکل ایک ہسٹری بنی ہوئی ہے جس سے مطلب ہر بندہ اویئر ہے, وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی دہشت گردی ہے. جس طرح دیکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لاسٹ سٹیپ ہو, مثلاً دھماکے ہوں یا کوئی کرائسس آ جائیں تو ہم اس کو دہشت گردی کہتے ہیں. جو ون سے لے کر نائن تک جو سٹیپس ہوتے ہیں جس میں انتہا پسندی ہیں, جس میں ڈفرینٹ ال لٹریچر کا ہے, ڈفرینٹ جو لوگوں کی پرو ایفیلیشنز ہیں, جس طرح کرم ایجنسی میں آپ دیکھیں یہاں پہ ہے یہ ایلیمنٹ بھی ہے, یہاں پہ پرو ایفیلیشن بہت زیادہ ہے, جس طرح لوگ پرو طالبان لوگ بھی موجود ہیں, پرو داعش القاعدہ کے لوگ بھی ہیں, پرو دہشت گرد بھی موجود ہیں, تو وہ ہر ایک ایلیمنٹ کو کوئی نہ کوئی اینگل سے اس چیزوں سے جوڑا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ پرچنار میں اگر یہ دیکھا جائے کہ تقریباً باقی علاقوں کی نسبت یہاں پہ سیکیورٹی کے جو میئرز ہیں, جس طرح یہ لوگ اپنے ڈیمانڈز کرتے آ رہے ہیں بار بار اپنی, تبھی یہ ریسنٹلی اب 2017 کا ہی دیکھ لیں, یہاں پہ تقریباً 6-8 مہینوں سے جو سیکیورٹی الرٹ ہے, جو یہاں پہ میئرز لی جا رہی ہیں سیکیورٹی میئرز, دے آر ویری گڈ, دے آر اپریشیٹڈ, دے آر سیویئر, بٹ اس کے باوجود یہاں پہ یہ المناک واقعات رونما ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہاں پہ ہے کوئی انٹرنل ایلیمنٹس بھی ہے اور بارڈر کے فیکٹرز بھی ہیں.
اچھا, آخری زبیر صاحب, آخری کمنٹ, ویری شارٹ.
جی بالکل, ابھی تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہاں پر جو اقدامات کیے گئے تھے ان میں عوام کی رائے شامل نہیں تھی, جو وہاں کا جرگہ تھا اور جو کہ شیعہ سنی کے تفریق سے بالاتر ہو کر کل بھی انہوں نے متفقہ طور پر آرمی چیف کے سامنے اپنی چیزیں اور مطالبات رکھی ہے. تو میرے خیال میں ان کو جب تک آپ اعتماد میں نہیں لیں گے, اور جابری صاحب سب سے بڑا نقطہ اب بھی یہ ہے کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ ابھی تک ابہام کا شکار ہے, وہ کلیئر نہیں ہے. اب جا کر اگر کل کی میٹنگ کے تناظر میں ہم دیکھیں, یا آرمی چیف جب ادھر گئے ہیں کرم ایجنسی میں, انہوں نے جو یقین دہانیاں کرائی ہے, تو میرے خیال میں اگر ہم اپنی خارجہ پالیسی کو درست سمت میں لانے کی کوشش نہیں کرتے تو نہ صرف یہ کہ پاٹا کے ایشوز مزید خراب ہوں گے بلکہ بارڈر پر جو ایشوز چل رہے ہیں ان میں مزید خرابی پیدا ہوگی, اور پراکسیز کی جو تعداد ہے یا ان کی جو کارروائیوں کی شرح ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. سب سے بڑا نقطہ ہماری خارجہ پالیسی کی درستگی کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جابری صاحب, جب تک ہم پاٹا کو مین سٹریمنگ پاٹا کی نہیں کریں گے اور اس کو خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں بنائیں گے اور ان کو مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ نہیں بنائیں گے, مجھے نہیں لگ رہا, اور تمام تاریخ اور شواہد اس کی گواہی بھی دے رہے ہیں کہ پاٹا میں امن ہوگا یا افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں گے یا پاکستان جو ہے نا پر امن بن جائے گا. میرے خیال میں وقتی طور پر تو یا عرضی طور پر امن قائم ہو چکا ہے, مگر جو مستقل طور پر جو اقدامات ہونے چاہیے جب تک وہ سامنے نہیں آتے, مجھے نہیں لگ رہا کہ افغانستان یا پاکستان میں امن کا ظہور ممکن ہو سکے گا.
بہت شکریہ عقیل یوسف زئی صاحب, ڈاکٹر مزمل صاحب, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب موجود ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے خارجہ پالیسی کا بھی حوالہ سنا, کل وزیر اعظم نے دفتر خارجہ میں جا کر فارن پالیسی کے حوالے سے بریفنگ لی اور ہدایات دی, خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ خارجہ پالیسی ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے جیو پولیٹیکل سچویشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے؟
دیکھیں, خارجہ پالیسی فکسڈ کسی ملک کی نہیں ہوتی, نہ پاکستان کی ہے. جوں جوں خطے کے عالمی نوعیت کے معاملات تبدیل ہوتے ہیں تو ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی کو تبدیل کرتا رہتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے تھی آج بھی ہوئی ہے, وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اب تبدیلی کی کیا گنجائش ہے؟ بالکل ہے. اور یہ کہنا کہ خارجہ پالیسی ہماری تبدیل ہی نہیں ہوگی یا نہیں ہو سکتی, وہ پھر جو عالمی معاملات ہیں ان کے لیے جو ایک پریکٹیکل اپروچ ہوتی ہے پھر آپ وہ اپروچ نہیں اپنا سکتے. افغانستان میں خصوصی طور پہ جو ہمیں خارجہ پالیسی تبدیل کرنے کی یا اس کی کوئی نئی جہد دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے رہنماؤں سے پوچھنا ہے کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. جب تک کہ ان کی پالیسی میں ابہام ہے, نہ امریکہ ان کی مدد کر سکتا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں, اور جب تک کہ آپ وہ اندر سے منقسم ہے کہ ایک طرف طالبان کے ساتھ ان کی جنگ ہے اور دوسرا سیاسی طور پر وہ تقسیم نظر آتے ہیں, تو ان میں اگر اتحاد نہیں ہے تو افغانستان میں اتحاد نہیں ہے, اور اگر افغانستان میں اتحاد نہیں ہے تو ہم ایک ہمسایہ ملک کے طور پہ اور اپنی تمام نیک تر خواہشات کے باوجود ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے. تو ہماری کوشش جو جاری رہنی چاہیے, جو ہم نے تین چار انیشیٹوز لیے ہیں افغانستان کے حوالے سے, وہ بہت اہم ہیں.
اچھا,
ایک چائنا پاکستان اور افغانستان کا ہے کہ ایک فارن منسٹر کا ہم نے میکنزم بنایا ہے کہ ان کی طرف سے ہمارے خلاف کوئی الزام آتا ہے تو تینوں وزرا بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ معاملات کی نوعیت کیا ہے, تاکہ یہ الزامات کے جواب میں پہ الزامات اور یہ کشیدگی, یہ تناؤ اور یہ بات نہ کرنا اور یہ بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف نفرت, یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک میکنزم تو ہم نے چین کو اس کے اندر لے آئے ہیں, کیونکہ چین کا اس خطے میں مفاد کہیں زیادہ بڑھتا نظر آ رہا ہے, اور نہ صرف افغانستان کے حوالے سے بلکہ ان کی اپنی جو مغربی صوبے ہیں ان کی ترقی کے حوالے سے, اور مرکزی ایشیا میں جو ان کی راہداری ہے اور جو اقتصادی تعلقات ہیں ان کے حوالے سے, اور پھر جو انرجی ریسورسز ہیں مشرق وسطی کے
جی.
اور وہ ان کا تو دائرہ کار یورپ افریقہ ہر جگہ کے اوپر پھیل گیا ہے, تو ظاہر ہے وہ ایک بڑی طاقت کے طور پر وہ ایمرج ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو چار ملکی ایک ہم نے کوڈرپل ایک فورم بنایا ہوا ہے
جی.
اس کو بھی ہم متحرک کریں گے. ہم ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے, لیکن اس کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کب ہوتے ہیں, کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں, جب تک ان کے درمیان میں کوئی معاہدہ نہیں ہوتا یہ جنگ جاری رہے گی.
اچھا,
یہ سب لوگ یہی کہتے ہیں, لیکن کون ان کو مذاکرات کی میز پر لے آئے, یہ نہیں ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے, یہ بھی مانتے ہیں کہ جی مذاکرات ہمارے ہو رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں, طالبان کے مغربی جرمنی بھی اور مغرب کی دوسری طاقتیں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہیں
جی.
تو کھلم کھلا کوئی نہیں بات کرتا کہ ابھی تک کیا اس میں پیش رفت ہوئی ہے. اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ایسا لگتا ہے اور اس کا اعلان نہیں کیا جاتا, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تک فاصلے کہیں زیادہ ہیں اور وہ فاصلے کم کرنے کی کوشش
اچھا
ہمیں بھی کرنی چاہیے اور جو افغانستان کے دوسرے اتحادی ہیں ان کو بھی کرنی چاہیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آخری بات یہ اور بتائیے کہ جب ہم پورے ریجن کو دیکھتے ہیں تو پاکستان اور ایران سعودی عرب ورسز قطر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے لیے بہترین صورتحال کیا ہے, یہ جو ایک نیا تنازع مشرق وسطی کا اٹھ کھڑا ہوا ہے؟
دیکھیں یہ جنگ فرقہ واریت کی جنگ ہے ایران کی اور سعودی عرب کی, اور وہ فرقہ واریت کو ہوا بھی دے رہی ہیں پاکستان میں بھی, اس علاقے میں بھی دونوں, اور بدقسمتی سے کیونکہ افغانستان میں پاکستان میں ان امپلائمنٹ ہے, تو یہ دونوں اپنے اپنے مقاصد کے لیے نوجوانوں کو ورغلا کے مذہب کا سہارا لے کے, ایک نفرت کا سہارا لے کے ان کو جنگ میں جھونک رہے ہیں, عراق میں بھی اور شام میں بھی. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے, لیکن ہمیں ہماری حکومتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں سے جہادیوں کو ایران کی جانب یا سعودی عرب کی جانب نہیں جانے دینا چاہیے. لیکن جو ہم نے پالیسی اختیار کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہم ان کے معاملات میں غیر جانبدار رہیں گے, اور قطر کا ہو یا سعودی عرب کا اور ان کے تاجروں کا ہو, ایران کا ہو یا سعودی عرب اور ان کے تاجروں کا ہو, تو ہم کسی کی جانبداری نہیں کرنی, ہم نے بالکل ان سے علیحدہ رہنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے معاملات صلح صفائی سے طے ہو جائیں, اگر نہیں ہوتے جنگ کرتے ہیں لڑتے ہیں تو ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے.
ڈاکٹر رسول بخش رئیس, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ پاکستان میں مقیم حزب المجاہدین کے رہنما سید صلاح الدین کو امریکہ کی جانب سے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے دہشت گرد, اور اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستانی کشمیر کے سابق وزیر اعظم جناب سردار رفیق صاحب اور ایک تجزیہ کار جناب عارف بہار صاحب, لیکن ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد سردار رفیق صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
سردار رفیق صاحب, بہار صاحب, یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, میں چاہتا ہوں اس کو سن لیں. ہمارے پاس مظفر آباد سے, جس کے بعد ہم آپ کا ویو پوائنٹ لیتے ہیں.
یہ اعلان جو آیا ہے یہ خود عالمی قوانین, عالمی قراردادوں کے خلاف یہ ٹرمپ انتظامیہ کا.
امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے بعد آج ہفتے کے روز پہلی بار وہ پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں انہوں نے ایک ریلی کی قیادت کی اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سید صلاح الدین نے کہا کہ ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے سوالوں کے جواب میں کہا کہ کشمیر کے علاقے میں داعش اور القاعدہ نامی کسی تنظیم کی نہ کوئی گنجائش ہے, نہ ان کا کوئی وہاں پہ چاہنے والا ہے, لیکن ایک سازش کے تحت وہاں پہ ان کے جھنڈے بعض موقعوں پہ لہرائے گئے ہیں تاکہ اس تنازع کو کشمیریوں کی جو تحریک ہے, جو حزب المجاہدین کے سربراہ کا کہنا تھا کہ یہ کشمیریوں کی اپنی انڈیجینیس تحریک ہے, لیکن اس کو بین الاقوامی دہشت گردی کا رنگ دینے کے لیے اس طرح کی کاروائیاں وہاں پہ کی جا رہی ہیں.
سردار عتیق صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ریجن کے اوپر ان کو ایک دہشت گرد قرار دیے جانے کا؟
جعفری صاحب, ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ریاست کے اندر کی جو تحریکیں ہیں, انڈیجنس تحریکیں ہیں, مزاحمت کی تحریکیں ہیں, ان کی مخالفت بالکل ناقابل فہم ہے اور یہ غیر ریاستی عناصر کی حوصلہ افزائی کے بالکل مترادف ہیں. یہ جو حالیہ فیصلہ ہے کشمیریوں کے لیے بہت تشویش کا باعث ہے. سید صلاح الدین پرامن تحریک مزاحمت کے رہنما ہیں اور کشمیری نہیں بلکہ ہندوستان ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہا ہے, اور کشمیری توقع کرتے ہیں کہ امریکہ کو فریق کے بجائے سالس کا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ مزاحمتی تحریک کے رہنماؤں کو دہشت گرد کہنا جو ہے, اس سے آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ انتہا پسند لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو کشمیری کبھی نہیں چاہتے. کشمیری تو امریکہ کو فریق کے بجائے سالس کا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ بھی لوگ توقع کرتے ہیں کہ امریکی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو اس طرح ڈیٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کا انحطاط بہت افسوسناک ہے. سید صلاح الدین کو کشمیری عوام کی جعفری صاحب بڑی تائید و حمایت حاصل ہے, اور حالیہ فیصلے سے خود امریکی خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچا ہے. کشمیری عوام کو چین کی مخالفت کی سزا دینا بہت افسوسناک امر ہے. اس خطے میں اگر مغربی دنیا کے تعلقات میں کشیدگی ہے تو وہ اپنی جگہ ہے, لیکن امریکہ کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. خود ویسے میں سمجھتا ہوں کہ جو حالیہ امریکی فیصلہ ہے یہ نواز علی کی ناکام خارجہ پالیسی پر بھی ایک بدترین دبا ہے, اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ امریکہ کشمیر میں ہندوستان کی ہاری ہوئی جنگ میں شرکت نہ کرے. یہ اگر ٹرمپ کا اور مودی کا جو ان کی بے جا مفاہمت ہے, یہ اس سارے خطے میں سنگین عدم توازن پیدا کر سکتی ہے, اور امریکی خارجہ پالیسی کو ہندوستانی خواہشات کے ماتحت کرنا بہت افسوسناک امر ہے. یہ ساری دنیا امریکہ سے اور طرح کی توقعات کرتی ہے. غلط فیصلوں کے نتیجے میں امریکی اصل نفوذ کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے, اور سارے جنوبی ایشیا کو ہندوستان کے ساتھ تعلقات پر قربان کرنے کی پالیسی کوئی زیادہ دانش مندانہ پالیسی نہیں ہے. اس لیے ہماری خواہش ہے کہ امریکی ماہرین کو اس پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور کشمیری کو اپنے جائز حق خود ارادی کے لیے پرامن مزاحمتی تحریک کی حمایت کرنی چاہیے, اور انسانی حقوق کی جو بدترین پامالیاں ہیں ان پر خاموشی اختیار کرنا بھی مناسب نہیں ہے. عالمی ادارے ہندوستانی آرمی چیف کی یہ جو ایکشنز ہیں ان کو کرمینل لیڈرشپ قرار دے چکے ہیں, اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے. اس یہ صورتحال کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم اپنے سننے والوں کو بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کے عہدے داروں سے بھی رابطہ کیا تھا کہ وہ آ کے اس سلسلے میں اپنا موقف بتائیں, لیکن بدقسمتی سے ایز یوزول کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہ بتائیے مجھے جناب عارف بہار صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے جو پاکستانی کشمیر ہے اس تحریک کے پیش نظر جو بھارتی کشمیر میں چل رہی ہے؟
جعفری صاحب ایک اصطلاح آپ سنی ہوگی کشمیر کے حوالے سے، بھارت کے تجزیہ نگار بھی اکثر اس اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں، وہ ہے کشمیریت، جو کشمیر کی ایک مخصوص برداشت کی ایک کو ظاہر کرتی ہے، ان کے سیکولر مزاج کو ظاہر کرتی ہے، ان کی ایک جو ایک روایت ہے پرامن جدوجہد کی اور پرامن مزاج کی اس کو ظاہر کرتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر کی قیادت اگر میر وائز مولوی یوسف شاہ صاحب کی طرح مذہبی پوسچر کی حامل بھی کبھی رہی ہے، لیکن ان کے سلوگن ہمیشہ سیاسی رہے ہیں، یہ آر پار جو کشمیر کے پورے لوگ ہیں یہ ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک اقوام متحدہ سے امید لگائی، قانون بین الاقوام کو تسلیم کیا، بین الاقوامی نظام سے امید لگائی، جب بھی بدتر سے بدترین حالات بھی ان پر آئے یا وقت برا وقت آیا تو انہوں نے اقوام متحدہ کے مبصرین کو جا کر یاداشت پیش کی، مظفر آباد میں بھی اور سری نگر میں بھی، یہ ہمیشہ سے ایک مضبوط روایت رہی ہے، اور یہ کشمیریوں کا جو ہے ایک بین الاقوامی قانون پر ان کے اعتماد کا اظہار رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں کبھی ایک انتہا پسندی کا جو عنصر ہے ان کی تحریک کے اندر، ان کے نعروں کے اندر، وہ کبھی پنپ نہیں سکا۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ جو کشمیر میں 1990 کے بعد ایک تحریک شروع ہوئی، امریکہ کا بڑا پازیٹیو اس میں ایک رول رہا ہے دونوں ملکوں کو کی کشیدگی کم کرنے کے لیے اور کشمیر میں ایک پیس پروسیس شروع کرنے کے لیے۔ ایون میں یہ کہوں گا جو 1996 میں سری نگر میں ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہوا، اس میں امریکہ کا ایک رول تھا اور کشمیریوں نے اس کو ویلکم کہا، آنے دیا، امریکہ کو ایک سپیس دی، گنجائش دی کہ وہ کوئی رول پلے کرے۔ اسی طرح جو 2004 میں ایک پیس پروسیس شروع ہوا وہ بھی امریکنز کی آشیرواد سے ہوا اور کشمیریوں نے اس کا بھی خیر مقدم کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ اقوام متحدہ کے بعد کشمیریوں کو اگر ہوپ تھی کہ وہ ایک گلوبل پاور کی حیثیت سے، وہ ایک یونیپولر دنیا کی ایک واحد بڑی طاقت کی حیثیت سے، وہ امریکہ کے ساتھ تھی، لیکن امریکہ اگر اس طرح کی پوزیشن لے گا کہ وہ ایک فریق بن جائے گا اور ایک طاقتور فریق کا ساتھی بن جائے گا اور ایک ایسے فریق کا ساتھی بن جائے گا جس کے گریونسز ہیں کشمیریوں کو، تو یہ امریکہ کا اپنے لیے جو ایک سالس کی ایک سپیس ہے وہ اس کو کم کرنے کے مترادف ہے، اس کو گنجائش کو کم کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر دوسرے لوگوں کے لیے جو عالمی بھی ہو سکتی ہیں، ریجنل بھی ہو سکتی ہیں اور انتہا پسند بھی ہو سکتی ہیں طاقتیں، ان کے لیے سپیس بڑھانے کی کوشش ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کشمیریوں سے جو امید ہے وہ اس سے چھن سکتی ہے اس طرح کے فیصلوں سے جو ان کی ایک اعتماد ہے بین الاقوامی نظام پر اور امریکہ کا ایک گلوبل پاور کے طور پہ اس پر جو ایک اعتماد کشمیریوں کا رہا ہے، ایک امید رہی ہے کہ وہ ایک خالص کے طور پہ ایک منصفانہ بنیاد پر دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان کوئی ایسا راستہ نکالیں گے جس سے کشمیریوں کی جو اسپریشنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے، یہ اس صورتحال پر تھوڑا سا اثر انداز ہوگا۔ جو کشمیر کے لوگ، جو آپ نے یہاں کی سچویشن کی بات کی ہے، کشمیر کے لوگ جو ہے وہ اور خود پاکستان کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ حافظ سعید مسعود اظہر کی نظر کے انداز میں اس فریم سے ہٹ کر سید صلاح الدین کو دیکھتے ہیں، سید صلاح الدین کو بالکل ایک الگ زاویے سے دیکھتے ہیں، وہ اس کو ان کو کشمیر کی داخلی مزاحمت جو ہے جس کا ایک پوسچر جو ہے ایک پولیٹیکل پوسچر وہ حریت کانفرنس ہے، یہ ان کو اس انداز سے لیتے ہیں، وہ داخلی تشخص کی علامت اور داخلی جو ایک پہچان ہے اس کے انداز میں لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک ریئیکشن کشمیر کے اندر موجود ہے۔
اچھا سردار عتیق صاحب، آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آج بھی اسمبلی کے رکن ہیں، آپ کا وہاں کی سیاست پر ایک ہاتھ بھی ہے، گہری نظر بھی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جو کشمیر میں اس وقت تو بھارتی کشمیر میں تحریک چل رہی ہے، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر کچھ ایک کمانڈر کو ان کے ساتھی کو مار دیا گیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خود پاکستانی کشمیر اس کی حکومت جیسے آپ کے دور میں بھی کرتی رہی ہے، اب بھی کر رہی ہے، کیا اپنا مقدمہ لوگوں تک، دنیا تک، آزاد دنیا تک پہنچانے میں ناکام رہی ہے؟
جعفری صاحب، جہاں تک آزاد کشمیر کی کسی بھی حکومت کا تعلق ہے، آج ہی صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان ایک ہمارے میل فی میل الیکشن ممبر کے ڈیلیگیشن کے ساتھ یورپ کے دورے پر ہیں اور یورپین پارلیمنٹ کے ممبران سے مل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہے اور ہندوستانی کشمیر کے اندر جو جبر و تشدد کی بات ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اور قتل و غارت گری ہے, اس کو اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا دنیا کی کسی بھی تحریک کو کسی سوشل میڈیا پر پابندی لگانے سے, عام طور پر پابندی لگانے سے, عالمی اداروں کا راستہ روکنے سے, انٹرنیشنل این جی اوز کو روکنے سے, یونائٹیڈ نیشن کی این جی اوز کو کشمیر میں داخلے میں روکنے سے, اس طرح کبھی دنیا کی تحریکیں رکی ہوں تو پھر تو یہ کرنا چاہیے. ہندوستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے ملک کی حیثیت سے, بڑی طاقت کی حیثیت سے, سیکیورٹی کونسل کے ممبر شپ کے لیے اسپائرنٹ کی حیثیت سے, اسے چاہیے کہ اس خطے کے اندر اپنے تعلقات اس طرح استوار کریں کہ کل اس خطے کے کئی ممالک اس بات کے لیے تیار ہوں کہ انہیں اس کے سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننے پہ کوئی اعتراض نہ ہو. آزاد کشمیر کے لوگ اپنی بساط کے مطابق یہ غلام نبی فائی سے لے کر آزاد کشمیر کی حکومت تک اور ہمارے بے شمار لوگوں تک اپنا مقدمہ افراد کی صورت میں, جماعتوں کی صورت میں, این جی اوز کی صورت میں, گروپس کی صورت میں, یورپین پارلیمنٹ کے اندر, برسلز کے اندر علی رضا بخاری ہیں, راجن جاوت ہیں, افراد ہیں, طبقات ہیں, بیرس مجید پربو ہیں, بے شمار لوگ ہیں جن کو اگر آپ گنائیں گے کہ وہ بہت مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں. اگر ان کی آپ سال بھر کی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی دیکھیں تو وہ کسی ایک سفارت خانہ سے بھی کم نہیں ہے. لیکن اس بات کو ریکگنائز کرنا, اس بات کو ایکنالج کرنا کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایک پیسفل پولیٹیکل لاجیکل رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی موومنٹ کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں, تو انہیں ان کی انکریجمنٹ کرنی چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے دنیا کو, تاکہ اس خطے کے اندر جنوبی ایشیا کے اندر امن قائم ہو سکے. یہ جو سی پیک کے بعد اور چاہ بہار کے بعد اور یہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اس خطے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ توازن پولیٹیکل اور ڈیفنس جو ایکویلیبریم کا کام ہے وہ رول پلے کریں انٹرنیشنل فورسز, تاکہ کشمیری ان کا ساتھ دے سکے. کشمیری بہر صورت پاکستان ہندوستان کے مذاکرات چاہتے ہیں, اس میں فریق بننا چاہتے ہیں, پولیٹیکل نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں اور اس خطے میں کسی بڑی بدامنی کے متعمل نہیں ہونا چاہتے. یہ ان کا سارے زندگی کا ریکارڈ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم اپنا مقدمہ آزادی کے آسانی کے ساتھ جہاں جہاں جس جگہ تک پہنچا سکتے ہیں وہ لے کے لڑ رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ لڑ رہے ہیں.
بہت شکریہ سردار رفیق صاحب اور جناب عارف بہار صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین, اب چلیں گے اپنے انٹرنیشنل موضوعات کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں یہاں واشنگٹن سے جناب عارف انصار صاحب, سینئر ریسرچر ہیں پولیٹیکٹ واشنگٹن سے, اور جناب منظر قریشی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کریں گے ان دونوں تجزیہ کاروں سے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ویلکم بیک. آغاز کریں گے موصل سے. منظر قریشی صاحب, اس وقت لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟
جی, موصل کے اندر جو ہے سرٹن ایک سمال ایریا کے اندر, کہتے ہیں ایک اسکوائر مائل یا دو اسکوائر مائل کے ایریا کے اندر رہ گئے ہیں آئیسس کے جو ڈائی ہارڈ فائٹرز ہیں, اور وہ بھی سراؤنڈیڈ ہیں. تو سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر سٹریٹ بائی سٹریٹ فائٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے, اور پروبیبلٹی ہے کہ سون وہاں سے یہ جو ہیں تھوڑے سے, اور یہ کیونکہ زیادہ نہیں ہے, موسٹلی جو تھے آئیسس کے جو فائٹرز تھے وہ یہاں سے سلپ آؤٹ ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے, تو یہ تھوڑے سے جو رہ گئے ہیں ان کو فلش آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کاسٹ کافی زیادہ آ رہی ہے کیونکہ یہ اولڈ سٹی تھا اور بہت ہی تنگ قسم کی گلیاں ہیں اور گھر بھی بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں موٹی دیواروں والے, تو ان کو ہائڈ کرنے کی کافی جگہ مل جاتی ہے اور کافی مشکل میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیڑھ مہینہ لگ جائے اور پراپرلی ان کو کلیئر آؤٹ کرنے میں.
عارف انصار صاحب, رکہ میں کیا پوزیشن ہے اس وقت لیٹسٹ؟
جی, رکہ میں بھی خبروں کے مطابق جو ہے کہ وہ امریکہ اور جو اتحادی فورسز ہیں انہوں نے سراؤنڈ کر لیا رکہ کو, اور اس کے تمام آنے جانے والے راستے جو ہیں ان کو بند کر لیا گیا ہے. تو وہاں بھی لگتا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ اب یہ ہے کہ داعش جو ہے وہ ظاہر بات ہے جو زمینی ٹیریٹری ہولڈ کرنے والی بات تھی وہ تو ختم ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے آگے جو پیچیدگیاں وہ بن رہی ہیں سیاسی حل کی طرف جو بات چل رہی ہے, جیسے ہم نے دیکھا کہ ترکی اور کرد والا جو معاملہ ہے اور نیٹو کی جو ان کی ممبر شپ اور امریکہ کے ساتھ ان کی جو چپکلشیں چل رہی ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو شام اور ترکی کا بارڈر ہے اس پہ کرد اور ترک فورسوں کے درمیان جو ہے, خاص طور پہ جو سیریا بیسڈ کرد ہیں وائی پی جی, ان کے درمیان کچھ تصادم ہوا ہے. تو یہ ہے کہ جو داعش والا پتہ ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے, مطلب کم از کم جو زمینی کنٹرول حاصل کرنے والی بات تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جو پولیٹیکل لیول پہ جو جو باتیں چل رہی تھی وہ اپنی جگہ برقرار ہیں, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید پیچیدہ ہو رہی ہیں, خاص طور پہ اگر ہم سعودی ایران ٹینشن کو بھی مد نظر رکھیں اور قطر کی صورتحال کو بھی مد نظر رکھیں.
عارف انصار صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرق وسطی میں یہ دو اسٹرانگ ہولڈ تھے داعش کے یا آئی ایس آئی ایس کے, مسلم انہوں نے اپنا دارالحکومت بنایا ہوا تھا اور رقہ میں بنایا ہوا تھا, یہ دونوں ان کے اسٹرانگ ہولڈ جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. داعش کے مستقبل کے لیے اس سچویشن کا کیا مقصد ہے, کیا مطلب ہوا؟
جی, میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں ایک پھر وہ وسیع تر پس منظر میں دیکھنا پڑے گا کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ایکسٹریمزم کا فینومینن جو ہے اور میل جول ہے وہ کہاں سے شروع ہوا. ایک قسم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 911 سے جو ایک چیپٹر کھلا اور وہ القاعدہ کی صورت میں بڑا اور پھر اس کے ایسوسیٹس بنے, پھر اس میں سے داعش ابھری, کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے القاعدہ نے تو کبھی ٹیریٹری ہولڈ کرنے کا مقصد رکھا ہی نہیں تھا, داعش نے وہاں سے شروعات کی لیکن اب وہ بھی ان سے چلی گئیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی در بدر ہو جائیں گے اور بجائے ایک جگہ وہ ویکیومز ڈھونڈیں گے, جس طرح ہم سن رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان میں وہ اپنا پریزنس بڑھانا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ وہاں کے لوکل چیپٹرز ہیں جو طالبان سے ڈسفرینچائزڈ ہیں, وہ داعش کا نام لگا کے اپنے مشہوری کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی ان کے تانے بانے ان سے ملے ہوئے ہیں, یہ ایک ٹاپک چلتا رہتا ہے, لیکن یہ کہ اگر اس پس منظر میں دیکھیں تو یہ اسی طرح سے پھیل جائے گی, تتر بتر ہوگی اور مختلف ناموں سے دوبارہ ابھر آئے گی, کیونکہ جو ایکسٹریمزم اور نان اسٹیٹ ایکٹرز والا جو فینومینن چل رہا ہے اس میں کمی نہیں آ رہی بلکہ اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے.
مندر قریشی صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت تو ایک نئی چپکلش مڈل ایسٹ میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے قطر کے بائیک آؤٹ کی اور پھر ایران کے خلاف تیاریوں کی جو پیدا ہوئی ہے, اس سے داعش کو کیا ایڈوانٹیج حاصل ہو رہا ہے؟
جی, ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ اگر ہم یہ عراق اور سیریا کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو سچویشن تھی اس کا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کہیں پر نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی کوئی اس طرف کوئی پیش رفت نظر آتی ہے, کہ وہاں پر جو پرابلم تھا وہ شیعہ اور سنی کا ہی تھا, اور انیشلی اگر ہم عراق کا دیکھتے ہیں تو ہم پرابلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ویل ٹرن بیک کر دیا 2003-2004 کے زمانے میں, جبکہ شیعہ ملیشیا جو تھی وہ کنٹرول کر رہی تھی عراق کو, اور جس کی وجہ سے یہ سچویشن بنی جہاں آئی ایس ایس کو ایک ویکیوم بنا جس کے اندر وہ انہوں نے فل اپ کیا. اب ہم وہیں پر ہی پہنچ گئے دوبارہ. اب اگر یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کو اور سعودی عرب ہو گیا, ایجپٹ ہو گیا, یہ چار ملکوں کا جو کولیشن بنا ہوا ہے اگینسٹ قطر, یہ کیا سسٹین کر پائے گا؟ لیکن ایسا مشکل اس سینس میں لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنی سسٹینیبلٹی نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ فائنینشیل, جس طریقے سے انہوں نے سختی ڈالی ہے کہ اب قطر کا جو کرنسی ہے اس کو برٹش جو چند بینک ہیں وہ شاید نہیں اس کے اندر ٹریڈ کریں, لیکن اس طرح کی چیزوں سے آپ زیادہ دیر اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے, قطر کی بھی فائنینشیل سٹرینتھ اتنی کمزور نہیں ہو شاید. تو یہ جو ہیں کنٹریز جو ہیں ان کے اس کا پرابلم یہ پڑے گا کہ جو یہ شیعہ سنی کا جو ایشو ہے, جب تک اس کو ہم سیٹل نہیں کر پاتے تو یہ پرابلم سالو نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ صرف ہم نے تھوڑا سا اور ڈیلے کر دیا ہے, تو اس کا پولیٹیکل سولوشن کی طرف ہمیں دیکھنا ہی پڑے گا. اور اس کا فال بیک جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو فائٹرز تھے وہاں پر لڑے تھے سیریا میں اور عراق میں, ایگزامپل کے طور پر میں بتا رہا ہوں, تو دونوں پاکستان سے گئے ہوئے تھے, شیعہ بھی اور سنی بھی, اور وہ وہاں سے لڑتے ہوئے اب اگر جب واپس آئیں گے پاکستان کے اندر تو اس کا فال بیک پاکستان پہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی دیکھنے کی چیزیں ہوں گی. تو کافی آگے سچویشن بہت کلیئر ہوتی نظر نہیں آ رہی, جو لگتا ہے کہ آگے چل کے یہ تھوڑا ہم نے ڈیلے کر دیا, لیکن پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونا بہت ضروری ہوگا الٹیمیٹلی.
اچھا عارف انصار صاحب, اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں فارس کی. شمالی کوریا کی جانب سے مسلسل ایٹامک بلاسٹ ہو رہے ہیں اور تجربات ہو رہے ہیں راکٹری کے اور میزائلس کے, جبکہ ویسٹ اور امریکہ یہ توقع کر رہا ہے کہ چین اپنا پورا انفلوئنس استعمال کرے گا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ چین یا تو اپنا انفلوئنس استعمال کرنا نہیں چاہتا یا اس کا کوئی اثر پڑ نہیں رہا. کیا سچویشن ہے اور یہ صورتحال کہاں جا کر ٹھہر سکتی ہے؟
میں بھی پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں, جس طرح آپ نے شمالی کوریا کا ذکر کیا اور اس میں جو امریکہ کی پالیسی ہے, جس طرح کے ساؤتھ کوریا کے جو لیڈر تھے وہ وزٹ کر رہے تھے امریکہ کا, جس طرح آپ کو پتا ہے, تو اس دوران بھی جو صدر ٹرمپ نے بھی بیانات دیے ہیں اور جو حکومتی ذرائع کے بیانات آئے ہیں, اس سے تو لگتا ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جو پالیسی تھی اسٹریٹجک ریلیشنز کی وہ ختم ہو گئی ہے. اب اس کے بعد کیا اسٹیپس ہیں وہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ چین ٹرمپ صاحب کی اور چین صاحب کے لیڈر کی جو ملاقات ہوئی کچھ مہینہ پہلے, جو ہی وہ صدر بنے تھے اس کے بعد پہلا دورہ تھا چینی لیڈر کا, تو اس میں ایسا لگا کہ چین اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرے گا شمالی کوریا کے اوپر کہ وہ یہ تجربات بند کرے اور بھی جو ان کی جارحانہ پالیسی ہے اس کو کنٹرول میں لایا جائے, لیکن لگتا ہے کہ وہ پوری حد تک کامیاب نہیں ہوئی یا وہ اثر دکھا نہیں رہی, اور اس لیے امریکہ جو ہے وہ بھی اپنی پالیسی چینج کرنا چاہ رہا ہے اور اب رخ بدلنا چاہتا ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجک ٹینشنز کا وقت ختم ہو گیا, لیکن یہ کلیئر نہیں کہ اس کے علاوہ اور کارڈ ہیں کیا. ملٹری سولوشن تو ہمیشہ ہی ہے, لیکن اس کے نتائج تو کہیں بھی ہمیں صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہے, تو وہ وہاں بھی اس کا جو اگر استعمال ہو بھی جاتا ہے تو میرا خیال میں نتیجہ وہ نہیں ملے گا جس کا شاید امید کی جائے, تو وہاں یہ پہلی دفعہ اس نہج پہ ہم نہیں پہنچے. یہ متواتر صدر کلنٹن کے وقت سے یہ چل رہی ہے اور آخر میں بات وہیں پہنچتی ہے کہ ان کو انگیج کرنا پڑتا ہے, کچھ لے دے کے معاملات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے.
تو آپشنز کیا ہیں اس وقت؟
میرا خیال ہے یہی ایک وہ ہے کہ
اگر آپ کو یاد ہو تو مک ماسٹر نے جو صدر کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ وی آر رننگ آؤٹ آف پیشنس.
جی, لیکن یہ پھر وہی میں کہوں کہ پس منظر میں ملٹری سولوشن تو حل ہے نہیں, اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے کوئی نیا تھیٹر کھولنا چاہ رہا ہے, ابھی تو مڈل ایسٹ کے معاملات بھی حل نہیں ہوئے, تو اگر وہاں پہ ملٹری کی طرف جاتی ہے اٹینشن بڑھتی ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بلی پلیئر چاہتا ہے. میرا خیال اس میں یہی ہے کہ چین پہ پریشر بڑھایا جائے کہ وہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور ان کے جو جوہری تجربات ہیں یا اور جارحانہ کاروائیاں ہیں وہ کنٹرول میں لائے, اور اس میں میرا خیال ہے جو اضافہ ہوا وہ جو امریکی اسٹوڈنٹ وہاں گرفتار تھے ان کو آخر چھوڑ ہی دیا گیا, لیکن وہ کچھ آتے ہی ان کی موت واقع ہو گئی کیونکہ وہ شاید اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سب کو پتہ تھا کہ وہ اب شاید زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے, تو شمالی کوریا نے ان کو چھوڑ دیا, لیکن اس وجہ سے بھی امریکہ کو پالیسی میں جو ہے ایک سنجیدگی بڑھ رہی ہے اور وہ جو انہوں نے کہا کہ پیشنس ختم ہو رہی ہے.
مردہ قریش صاحب, ایک آخری سوال, کیا چین قصدن اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کر رہا تھا کہ بین الاقوامی منظر نامے پر اپنی اہمیت کو مزید اجاگر کرے کہ وہ جب چاہے اس کو روک سکتا ہے؟
جی, ایک ون آف دا تھیوریز یہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس کو ڈیلے اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کی اپنی ویلیو بڑھے اور جگہوں پر وہ جو ہے اس کو بارٹر کر کے, یا آپ کہتے ہیں کہ ایکسچینج میں کچھ زیادہ فائدے اٹھا کے تب اس کو ریزالو کرے اس ایشو کو, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں جیوگرافکلی تو چائنا کے لیے بہت آسان ہے, اور اگر چائنا اس کو اسٹرینگولیٹ کرتا ہے نارتھ کوریا کو تو نارتھ کوریا کے پاس تو اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے بات ماننے کو. تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جو چائنا ہے وہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے اس لیے کر رہا ہے تاکہ اپنے لیے زیادہ فائدہ اٹھا پائے اور تب جا کے یہ ان کو ریزالو کر دیں گے. لیکن الٹیمیٹلی جس طریقے سے امریکہ کی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اپنا جس طریقے سے قطر کے کیس میں ڈسپیوٹ سا لگ رہا ہے کہ جو ان کے ڈیفینس کے جو لوگ ہیں وہ اور جو وائٹ ہاؤس والے ہیں ان کے درمیان میں کافی گیپ ہے اور کوئی کلیئرٹی نہیں ہے پالیسی کی, اسی طرح وہاں پر بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. تو جب تک کہ امریکہ اپنے آپ کو انٹرنلی سیٹل نہیں کر پائے گا, اپنی پالیسی بہت کلیئر کٹ نہیں کر پائے گا, تو تب تک میرے خیال میں چائنا ایک کو ڈیلے کرے گا اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اس سینیریو سے.
عارف انصار صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ چین اپنی قدر و قیمت, اپنا قد و قامت بڑھانے کے لیے بین الاقوامی سیاست پہ ہی سب کچھ کر رہا ہے؟
نہیں, میرا خیال میں اس میں اور بھی چیزیں ہیں, کیونکہ چین اور امریکہ کے بہت سے موضوعات پہ بحث چلتی رہتی ہے, اس میں اکنامک سیکیورٹی اور پولیٹیکل افیئر شامل ہیں دنیا کے, اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ایک نیا پیکیج تائیوان کے لیے اعلان کیا ہے دفاعی، جو میرے خیال 1.2 یا 1.5 بلین کا ہے، اور اس وجہ سے بھی جو ہے چین پریشان رہتا ہے. تو عالمی سیاست میں عالمی طاقتوں کے درمیان لیوریجز کی بات ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر چلاتے اپنی کارڈز کو پلے کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے چین بھی شاید اس کو مد نظر رکھ رہا ہے کہ امریکہ تائیوان کی طرف کیا پالیسی چلا رہا ہے، اور اس کی جو پیسیفک کی پالیسی ہے اس میں کیا چینجز آ رہی ہیں، اور وہ اس کے مطابق کس حد تک میرا خیال ہے امریکہ کی یا نیٹو کی مدد کرنا چاہتا ہے جہاں تک جو نیٹو کی پالیسی ہے. تو اس میں لیوریجز ہیں، اور وہ بھی جو مغرب کی طرف سے ان کے خلاف کارڈز ہیں وہ اپنی جگہ، تو اس لیے شاید چین بھی اپنے لیوریجز کو سیو کرنا چاہتا ہے اور صحیح وقت پہ استعمال کرنا چاہتا ہے.
بہت شکریہ جناب عارف انصار صاحب اور جناب منظر قریشی صاحب، آپ دونوں صاحبان کا. اور سامعین، اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، ہم گفتگو کریں گے آخر میں. ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں پروفیسر فیضان الحق صاحب بفلو یونیورسٹی سے، لیکن اس وقت وہ بفلو میں نہیں ہیں بلکہ الینوائے میں ہیں جہاں اکنا کا اجلاس جاری ہے. فیضان صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے کہ اکنا کا اجلاس جو ہے وہ کس طرح سے جا رہا ہے، کیا ایجنڈا ہے، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟
جی، سب سے پہلے تمام سننے والوں کو سلام دو اور پیار. اسنا اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ جو ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی اور بہت انکلوسیو آرگنائزیشن ہے، اور اس پہ شکاگو میں عام طور پہ اس کا اینول کنونشن ہوتا ہے جس پہ 30,000 to 40,000 مسلمان شریک ہوتے ہیں. اور وہاں اسنا کی سب سے باکمال جو ان کی جو اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام مسلک کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس میں اور وہ سب ایک جگہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو سارا دن پریزنٹیشنز ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، کشمیر پہ بھی بات ہو رہی ہے، فلسطین پہ بھی بات ہو رہی ہے، اور یہاں کے جو مقامی مسائل ہیں مسلمانوں کے ان پر بھی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ینگ لوگ ہیں ان کی ایکٹیویزم پہ بھی بات ہے. تو ماشاءاللہ بہت رونق ہے، اور سب سے زیادہ بڑی بات جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ رات گئے تک یہاں پہ ایکٹیویٹیز میں، ہیلدی ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں، وہ مختلف قسم کے انہوں نے پروگرامز بنا رکھے ہیں جس میں عبادت سے لے کر سوشل میڈیا کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہے. اور میں پچھلے 20 سے اسنا میں آ رہا ہوں، ایک اسنا جو ہے وہ میں نے مس کی ہے، اور وہ میری بیگم کہتی ہیں کہ اگر آپ نے اتنی دفعہ حج کر لیے ہوتے تو بہتر تھا. لیکن یہ کہ ایک بندے کو توانائی ملتی ہے اور بڑے اچھے اچھے خیالات سننے کو ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ اسنا کی وجہ سے بہت سی اور اسپرنگ آف ہوئی ہیں، لانچنگ پیڈ کے طور پہ اس کو استعمال کیا ہے، اس میں کیئر ہے، کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز ایم پیک ہے، مسلم پبلک افیئرس کمیٹی ہے، اس کے بعد اے ایم ایس ایس ہے، ایسوسیشن آف مسلم سوشل سائنٹسٹ ہے، ایم ایس اے نیشنل ہے، اس کے بعد مسلم لیگل فنڈ آف امریکہ ہے، ایم ایل ایف اے ہے. تو یہ تمام آرگنائزیشن جو ہیں یہ اسپرنگ ہوئی ہیں، اس میں اکنا بھی شامل ہے، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ. اور یہ ایک اور جو سب سے بڑی جو خوبصورت بات مجھے اسنا کی لگتی ہے، جس کی وجہ سے میں اسنا کا بڑا شیدائی ہوں، کہ کوئی کسی کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ تم کم مسلمان ہو، تم زیادہ مسلمان ہو، تم اس قسم کے مسلمان ہو یا تم اس قسم کے مسلمان ہو. سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنی حیثیت اور علم کے مطابق جو مسائل ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، اور یہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اسنا پہ بڑا کرم کیا ہوا ہے.
اچھا، ایک بات مجھے بتائیے کہ اسنا کا یہ جو اجلاس ہو رہا ہے وہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ امریکہ میں مسلمانوں کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ ماضی کے مقابلے میں خاصی تبدیل ہوئی ہے، اور ایک ایسے وقت میں بھی ہو رہا ہے جبکہ 6 مسلمان اکثریت والے ملکوں سے سفر کے اوپر پابندی جو صدر ٹرمپ کی حکومت نے لگائی تھی اس کو بھی سپریم کورٹ کی طرف سے انڈورس کر دیا گیا ہے، اجازت دے دی گئی ہے. اس کے بارے میں کچھ صدائے بازگشت وہاں سنائی دیتی ہے؟
جی بالکل، کیونکہ اسنا کا جو اجلاس ہے ہمیشہ جمعے کے خطبے سے شروع ہوتا ہے، تو کل اظہر عزیز جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے اسنا کے، انہوں نے اپنے خطبے میں اس کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد بہت سے جو مقرر ہیں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا. انہوں نے اس بات پہ ایمفسس کیا ہے کہ مسلمان امریکیوں پر ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں کے قانون اور یہاں کا جو آئین ہے اس میں رہتے ہوئے اور ان کے اندر جو حقوق دیے گئے ہیں اس کے لیے جد و جہد کریں مل کر، کیونکہ یہی ذمہ داری جو تھی سے پہلے افریقن امریکنز کے کندھوں پر تھی، اب یہ ہمارے کندھوں پر ہے اور ہم نے یہ جو کام کرنا ہے ہم اپنے لیے نہیں کرنا، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یعنی کہ تمام انسانیت کے لیے کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک نئی توانائی جو ہے وہ مسلمانوں میں محسوس ہو رہی ہے، وہ اس کو ایز اے چیلنج لے رہے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور تمام سر جوڑ کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہوگا کہ ہم ان چیلنجز پر عبور حاصل کر سکیں۔ اور میرے خیال میں مسلمان جو ہیں وہ لیگل اور آئینی جو حکمت عملی ہے اس کو وضع کریں گے، کیونکہ یہ جو ریسٹرکشنز بنائی ڈالی گئی ہیں، جو بین ہے وہ 90 ڈیز کا عبوری ہے، ٹیمپریری ہے، لیکن اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ میں سنا جائے گا، تو اس کی تیاریاں بھی ہونی ہیں۔ اور انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ جیسے سورہ المنشرہ میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، کہ یہ ہمیں مشکل لگ رہی ہے لیکن اس سے ہو سکتا ہے مستقبل میں بہت سی آسانیاں بہت سے لوگوں کے لیے پیدا ہوں۔
اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ بدقسمتی سے پوری دنیا میں دہشت گردی جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے مسلمانوں کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے، زیادہ تر مسلمانوں کے نام آتا ہے، مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ کیا اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے خاص طور پر امریکہ میں، جبکہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ تو اس وقت صورتحال ماضی کے مقابلے میں مختلف ہے، اس نے کوئی اپنا لائحہ عمل تیار کر رہی ہے، کوئی طے کیا ہے اس نے لائحہ عمل؟
جی، ان کا 5 سالہ 10 سالہ منصوبہ ہے جس میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے۔ جیسے چافی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ایک پوری انڈسٹری ہے جو پیسے ہی اس بات سے بناتی ہے کہ کسی نہ کسی کو بدنام کر کے یا کسی نہ کسی کے نام الزام لگا کے بنے، اور وہ جو انڈسٹری ہے اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا ایک اور انڈسٹری کے ساتھ جو کہ پازیٹیو چیزوں پر دھیان دیتی ہے۔ اس وقت امریکہ کی جو ایگزسٹینشل تھریٹ جو ہے وہ ٹیررزم کو سمجھا جا رہا ہے ہمارے جو پالیسی میکر ہیں جو نئے آئے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، لیکن جو اکثر جو اصل ایگزسٹینشل تھریٹ ہے اس وقت امریکہ کو اگر کوئی ہے تو وہ ڈرگ لارڈ سے اور ڈرگ یوزر سے ہے، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور پین میڈیکیشن جو ہیں ان کی وجہ سے جو حالات ہو رہے ہیں، تو اس میں اتنے لوگ متاثر، اتنے گھرانے تباہ ہو رہے ہیں، یہ وہ تھریٹ ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، کیونکہ میڈیا میں یہ تھریٹ سیل نہیں ہوتا، یہ اتنا ڈرامیٹک نہیں لگتا، آپ داڑھی والے لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دکھا نہیں سکتے اسکرین پر، تو یہ ایک امیج انڈسٹری ہے جو اس سے پیسہ بنا رہی ہے۔ اور اس بات کا ذکر ہوا کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک میں ہر طرف جو ہے وہ ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور اس میں چاہے ہم جتنا بھی چاہیں دوسروں کو اس کے الزام دے سکتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی آگ لگاتا ہے تو ہم آگ لگواتے کیوں ہیں؟ کیا ہم بارود ہیں کہ آگ لگ گئی اور ہم نے اپنے پٹاخے لگانے بننا شروع کر دیا؟ تو ہمارے اپنے جو لوگ ہیں، ہمارے مسلم مسالک کے جو شیوخ ہیں، جو عالم ہیں، ان کو یہ بات بتانی پڑے گی کہ ہم پوری دنیا کا تماشا کیسے بن گئے ہیں، ایسی کون سی بات ہے کہ ہم ذرا سی بات پر بھڑک کر یا تو اور نہیں تو ٹائر اور مسجدیں اور جو مرضی چاہیں جو عبادت گاہیں ہیں ان کا احترام بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ اور یہ اسنا کا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ مسلمان تمام مسالک کے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے سوچ بھی سکتے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے کو کنورٹ نہیں کر رہا کہ تم شیعہ ہو جاؤ یا سنی ہو جاؤ یا کچھ ہو جاؤ۔ سب لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ہمارے تو اتنے کامن مسائل ہیں کہ ہمیں تو تفرقات پر توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری زندگی ویسے ہی ان مسائل کو حل کرتے ہوئے گزر سکتی ہے۔
بہت شکریہ پروفیسر فیضان آپ کا، اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گلروخ، اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔